خلق الليل والنهار بقوة وجعل لكل رحمة منهما رحمة محمودا محمدا موجودا والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المستقل الأمجد محمد الأحمد بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
سجادیا جو ایکچوئل پارٹ ہے اسے نہ غور سے کسی نے سنا اور نہ اس کی اس ڈیتھ کو سمجھنے کی کوشش کی. انہوں نے اس کلپ میں پہلے تشیعوں کے ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کی وجہ ان کا امت سے یا میجارٹی سے ایک سیاسی اختلاف بیان کیا جو ہم کل کی تقریر میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کر چکے اور گزشتہ دو تقاریر میں بھی کہ ہمارا اختلاف سیاسی نہیں بلکہ مذہبی. ہم نے پیغمبر کی گفتگو اور اس کی شریعت اور ان کی بات کو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر قبول نہیں کیا بلکہ مذہبی ڈسپلن کے طور پر. اور وہ استدلال جو اہل تشیعوں نے جناب علی مرتضیٰ کی قیادت پر دیا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وہ سارا کا سارا مذہب کی بنیاد ہے. ایک جملہ انہوں نے اور کہا اسی شروع کی جو کانورسیشن اس میں کہ پہلے تشیعوں یعنی وہ گروہ جو بعد میں ان کے بقول 250 سال 300 سال کے بعد ان کی کلامی مسئلہ اس نے اپنا ڈیوائس کیا اور گروپ کی شکل میں آئے. اس وقت ان کا جو اس گروہ کا جو کانفلکٹ تھا وہ سقیفہ کے اوپر اور سقیفہ کی کاروائی کو انہوں نے یہ کہہ کے جسٹیفائی کیا کہ جو لوگ سقیفہ میں تھے جنہوں نے اس کاروائی کو ڈالا وہ درحقیقت امت کی انتشار کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کاروائی کو ضروری سمجھا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا امت نے انہیں اس کاروائی کی اجازت دی تھی؟ اسی طور پر امت نے انہیں کوئی ریپرزینٹیٹو رول دیا تھا کہ وہ یہ کام انجام دیں اور وہ بھی اس طرح کہ خاندان پیغمبر کو اس میں سے بالکل ہی مائنس کر دیا جائے اور ملت پیغمبر اس وقت تقسیم پیغمبر کے معاملات کو ایک آڑ کے طور پر استعمال کیا جائے. بدھ کے دن پیغمبر علیہ السلام کی رحلت ہوتی ہے اور جمعہ تک لوگوں کے انتظار میں آپ کی تقسیم نہیں ہوگا اسے ایک آڑ کے طور پر استعمال کیا جائے. کیا پیغمبر نے اس بات کی اتھارٹی دی تھی اس گروپ کو ان چند لوگوں کو؟ کیا امت نے اس بات کی اتھارٹی دی تھی؟ اگر پیغمبر نے دی تو بتائیے, اگر امت نے دی تو بتائیے. اس کا مطلب یہ کہ سیلف ازیومڈ اتھارٹی تھی, سیلف ازیومڈ اتھارٹی. جسٹیفائی کیا انہوں نے کہ وہ امت کو انتشار سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. پہلے تو شہید یوگ اور شیعہ علی کا مول پر یہ اعتراض تھا کہ اتنا بڑا معاملہ جو مسلمانوں کی تاریخ کے دھاروں کو وہاں پر بنا رہا ہے اس میں کیسے خاندان پیغمبر کو بالکل مائنس کر دیا. یہ سارا معاملہ ہمارے نزدیک ایک چین کا سبب نہیں, کیونکہ جہاں بہت زیادہ شفافیت ہو وہاں پر جلد بازی کی اتنی ضرورت نہیں. اس جلد بازی سے پہلے تشیعوں نے اسی وقت اپنا نوٹ آف ڈسینٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرا اور آج تک ہم اس نوٹ آف ڈسینٹ پر آئے. جناب امیر المومنین نے اس صحیفہ کی کاروائی کے بارے میں نجل بلاغا کے 170 نمبر خطبے میں ارشاد فرمایا. ایک چھوٹا سا جملہ ہے آپ کا, آپ نے ارشاد فرمایا شجر رسالت کے پھل ضائع کر دیے گئے. اتنی بڑی بات کی انہوں نے امیر المومنین شجر رسالت کے پھل ضائع کر دیے. اس کے بعد 137 نمبر خط ہے آپ کا مجیب البلاغہ میں جو آپ نے اپنے بھائی عقیلی کے خط کے جواب میں اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اہل قریش نے میرے خلاف ایکا کر دیا بالکل اسی طرح جس طرح وہ پیغمبر کے خلاف اکٹھا ہو کر ایکا کیا کرتے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ پیغمبر کے خلاف ان کا اتحاد کفر پر تھا اور میرے خلاف ان کا اتحاد اقتدار پر ہے. ہم چونکہ شیعہ نیریٹو اور شیعہ آئیڈیالوجی پر گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے تاریخ میں رقم نہ کیا ہو کہ 1500 سال کی ہماری تاریخ میں اور ہمارے دوستوں کی طرف سے لکھی ہوئی تاریخ میں کوئی ایسی چیز ہم بیان کر رہے ہوں جو وہاں پر مینشن نہ ہو. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ حاکم شام کے درمیان جو خطوط کا تبادلہ ہوا تلخ خطوط کا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. ان تلخ خطوط میں سے ایک خط میں امام حسن علیہ السلام نے اس معاملے کو قریش کی بد دیانتی اور حق کا غصب کرنا قرار دیا. اور امام حسن علیہ السلام کون ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا امام ہے, کھڑا ہو جائے تب بیٹھ جائے.
خوش محمد.
اور امام حسن علیہ السلام کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سید الشباب ہوئے اہل الجنہ, یہ زمانہ میں جنت کے سردار. امام حسن علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے اس معاملے اور واقعے کو اہل قریش کی بد دیانتی اور حق آل محمد کی حق تلخی پر اٹھائے. امام باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قریش نے آل محمد کی حق تلخی کی اور ان امتیازات کو اپنے لیے اختیار کیا جو ہمارے امتیازات تھے اور ان کے ذریعے سے اقتدار پر قبضہ کیا. وہ کون سے امتیازات تھے؟ قریش نے کہا کہ ہم پیغمبر کے برابر دار ہیں, ایک کاروائی ہوئی تھی تقریباً, اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم نے ہجرت کی ہے. وہ تو ہم ہجرت سے کر رہے ہیں, اقتدام بھی ہم ہجرت میں کریں گے. ہجرت کس نے کی اور کیسے کی؟ تو پیغمبر کی قرابت داری پر اگر کسی کو ناز ہے تو سب سے زیادہ اس قرابت داری کا اہل اگر کوئی ہے تو آل پیغمبر. اور اگر بات ہجرت کی ہو تو مہاجروں سے بڑھ کر مہاجر اور ہجرت کرنے والوں سے بڑھ کر ہجرت کرنے والے علی اور فاطمہ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قریش نے ایسے رویے اختیار کیے کہ خلافت اور حکومت آل محمد سے بالکل دور ہو جائے. لیکن انقلابات زمانہ کے ذریعے سے جب خلافت ہم تک پہنچ بھی گئی تو قریش نے ہماری بیعت کو توڑا اور ہم سے جنگ و جدل کروا. جمال الصفین مہربان. عزیزان گرامی, سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قریش نے آل محمد کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ اسی بنیاد پر تو ہماری نیریٹو ڈیولپ ہوا نا, ہماری آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی. تو ہمیں اس ایک ریسرچر کی طرح ایک محقق کی طرح ان باتوں کو جاننا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک تعلیم کی طرح تحقیق اور جستجو کی جائے تاکہ سچ اور حق کی جڑ کو پکڑ کر اس سے کوئی راہ حاصل ہو سکے. تین کم از کم ریزنز ہیں قریش کے اس معاملے پر اور اس رویے پر. پہلا قریش کا ایمبیشن اقتدار کے بارے میں. اہل قریش ٹرائبل سوسائٹی آپ سب کی نالج میں ہے اور اس سوسائٹی میں حکومت اور اقتدار اور طاقت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ کی حیثیت. قریش اقتدار کے ایمبیشن میں بہت زیادہ تیز ہر دور میں دوڑی اور دوڑتے رہے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ان کے پاس تھیں, مطلب رائٹ آف رول, رائٹ ٹو رول انہوں نے اپنا جو اسٹیبلش کیا یہ جس کی انہوں نے پرچار کی اس کے لیے دو ان کے پاس ٹولس تھے یا کمپوننٹس تھے. پہلا ان کا اکنامک کلاؤڈ اور پیغمبر کے دادا ہاشم کے زمانے سے قریش اپنے تجارتی قافلے لے کر ملک یمن, ملک شام, ملک فلسطین اور ملک عراق تک اور اس سے بھی آگے آگے تک اپنے ٹریڈ کاروانس لے کر جایا کرتے ہیں. اسے کیا ہوا؟ دولت اکٹھی ہوئی, ارتکاز زر ہوا, ایکومولیشن آف ویلتھ بھی اور ایک کلاس ڈیفرنسیشن پیدا ہوئی, ایک امیروں کا طبقہ پیدا ہوا, ایک ٹریڈر کلاس ڈیولپ ہوئی اور ایک کمزوروں, غلاموں اور محتاجوں کا طبقہ پیدا ہوا. جب اسلام آیا اور پیغمبر نے وحی کی باتیں سنانی شروع کی تو پہلے سورے اولین سورے جو نازل ہوئے وہ سارے کے سارے قریش کے اس اکنامک کلاؤڈ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب چاہے وہ القاریہ ہو, وہ ہومزہ ہو, وہ تکاثر ہو, وہ سورہ لہب ہو, وہ سورہ فجر ہو, سارے اولین سورے جو مکے میں نازل ہوئے سارے کے سارے قریش کے اس اکنامک کلاؤڈ کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. دوسرا جو ان کے پاس کمپوننٹ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے اس رائٹ ٹو رول کو اپنے لیے سمجھا وہ تھا ان کا ریلیجیس کلاؤڈ, نظری کلاؤڈ. اور وہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ وہ کعبے کی وجہ سے ڈیولپ. کعبہ مکے میں تھا, قریش اہل مکہ تھے, کعبے پر طواف ہوتا تھا اور پھر اس طواف کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ جو اہل مکہ کے لیے ہوا وہ تھا ابراہیم کے لشکر کی پامالی. قرآن مجید نے اس واقعے کو الم کر کے فقال ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرًا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصفٍ مأکول. اڑانے کے لیے آئے کعبہ. حقیقت تو یہ ہے کہ سارے قریش پہاڑوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے تھے. بابا لیکن بما ولد ایک باپ اور ایک بیٹا ہی کعبے کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے. لیکن سوال ہوا اس منظر کو دیکھنے والے اس باپ اور بیٹے سے قرآن مجید کا الم تر کہ فقال ربك لأصحاب الفیل, کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے اللہ نے کیا کیا اصحاب الفیل؟ تو جو دیکھ رہا تھا اسی سے پوچھا جاتا ہے نا. پیچھے پہاڑ کے چھپنے والے سے تو یہ سوال نہیں کیا اس نے کہ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ذرا بتاؤ میں نے ابراہیم کے لشکر کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جو بیٹھے ہوئے تھے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے. یہی کہا تھا عبدالمطلب نے کہ ہم اس کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے ہیں, اگر کعبہ رہے گا تو ہم بھی رہیں گے اور اگر کعبہ نہیں رہا تو ہماری زندگی کی بالکل حیثیت نہیں. تو اتنا یقین اور اعتراض کہ اونٹ میرے ہیں مجھے دے اور کعبہ جس کا ہے وہ خود اسے بچائے گا. اس یقین میں محکم کا جواب ہے سورہ فیل. الکارا کے پپالا ربک بحساب الفیل. تمہیں دیکھا کیا کیا ہم نے حساب الفیل کے ساتھ؟ کیوں کیا؟ تمہارے یقین کا جواب ہمیں, تمہارے یقین کا جواب. کس جس کا گھر ہے وہ خود بچائے گا. دیکھو ہم نے کیسے بچایا. تو جس نے یہ سوال ڈالا تھا نا, اسی کو قرآن نے جواب دیا. یہ سارے اہل قریش کے لیے جواب نہیں تھا, لیکن اہل قریش نے اس معاملے کو اپنے ریلیجیس کلاؤڈ کے طور پر استعمال کہ ہم اہل حرم اللہ ہیں, ہم سکان حرم اللہ ہیں, ہم اہل اللہ ہیں. یہ کہہ کر اپنا تعارف کرانے لگے اور نئی نئی اپنی ایجادات کرنے لگے. اور یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب اہل قریش نے عمرہ الگ اور حج الگ کرنے کی روایت ڈالی تاکہ لوگ الگ الگ آئیں, الگ الگ پیسے خرچ کریں, الگ الگ اکنامک ایکٹیویٹی وہاں پر ہو, اور اس طرح اہل مکہ جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے مال اور دولت لپیٹتے رہیں. یہ ان کا ریلیجیس کلاؤڈ. پیغمبر علیہ السلام نے جب وحی کی باتوں کا آغاز کیا اور قرآن کریم کی آیات کو سنانا شروع کیا تو آپ نے اسی اسٹیٹس کو ٹارگیٹ کیا. اب چاہے وہ اکنامک اسٹیٹس کو تھا یا انہوں نے مذہب کے نام پر جو یہ اپنا کاروبار چمکا دیا, اس اسٹیٹس کو کے پر حملے کو پہلے تو اہل قریش نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا. تاریخ آپ کے سامنے ہے, بدر انہوں نے کی, احد انہوں نے کی, خیبر انہوں نے کی, خندق خیبر نہیں بلکہ خندق انہوں نے کی, سارا زور لگا دیا. آٹھ ہجری تک وہ زور لگایا, پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یا تو اس گول میں آ جاؤ یا تو فیزل آؤٹ ہو جاؤ. تو ہوشیار سیاستدان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس بہتے ہوئے دریا میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر دوبارہ سروائیول کی لہریں اٹھیں گی اور ہمیں کوئی اینکر ملے گا, ہم اسے پکڑ لیں گے اور دوبارہ منظر پر آ جائیں گے, بجائے اسے کہ ہم لڑ کر اپنے آپ کو فیزل آؤٹ کریں. تو بمشکل تمام ہیوی ہارٹ کے ساتھ, کیونکہ ہیوی ہارٹ وہ قریش جو تھے اسلام کے فولڈ میں داخل ہوئے, اور وہی اسلام کے فولڈ میں داخل ہونے والے قریش کے لیے قرآن مجید نے سورہ منافقون کو نازل کہ جن کے دل اور تھے لیکن جن کی زبانیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہی تھی, اور ان میں سے حکم بن عاص کا تو یہ رویہ تھا کہ پیغمبر کا مدینے آنے کے بعد بھی مسلسل تمسخر اڑاتا رہتا تھا مروان کا باپ, یہاں تک کہ پیغمبر کو اسے طائف کی طرف جلا وطن کرنا پڑا. اب یہ سچویشن پولیٹیکل سینیارو اور لینڈ اسکیپ اگر آپ کے سامنے ہے اور پیغمبر کی طاقت اور شخصیت اگر آپ کے سامنے ہے تو قریش نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پیغمبر کی موجودگی میں ہمارا رائٹ ٹو رول والا ایڈمیشن جو ہے وہ پنپ نہیں سکے گا. تو وقتی خاموشی اور پلاننگ یہ ہوئی کہ ابھی پیغمبر کو کنفرنٹ نہ کرو, ان کے وارثوں کو کنفرنٹ کرو. اور برطانیہ نے دیکھا کہ صفیفہ میں وارث کنفرنٹ ہوئے فوراً بعد رحلت رسول. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ پیغمبر جو آخری ہو اور جس نے ایک انسانیت اور فلاح کے دین کو جو آدم سے آیا اسے زندہ کر دیا ہو اور نجات کی راہ دکھا دی ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو اور اس کے ڈسپلز اس کے ماننے والے اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اس کے جنازے کی تشیع ہو, اس کا غسل و کفن ہو, مجمع اکٹھا ہو, نماز پڑھی جائے, اور اس کے ڈسپلز جو ہیں وہ اقتدار کے اس کشمکش کا شکار ہو جائے. تو بالکل پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت وہ موقع جو رحلت رسول نے دیا اس کے تحت قریش نے وارثوں کو کنفرنٹ کیا. بڑا بناظر صاحب یہ رسول اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں, میرا دل دکھتا تھا کہ کیسے آل محمد کو اس معاملے سے نکالا. دکھے تھے، بہت سالوں میں دکھے تھے، لیکن ہر ایک کی زبان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ سلمان، گزر، مرداد، عمار، خالد بن سعید کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. پھر ایک بہت طاقتور شخصیت نے تاریخ میں ایک اتھارٹیٹیو فگر کے طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آتی ہے. اس نے، اس عظیم شخصیت نے عبداللہ بن عباس کو خطاب کر کے کہا کہ اہل قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ نبوت اور خلافت ایک ہی گھر میں جمع ہو جائے، لہذا ہمیں یہ راہ اختیار کرنی. اہل قریش کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک بار خلافت آل محمد میں چلی جائے گی پھر وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، تو ہمیں پھر کیا ملے گا. تو خلافت آل محمد سے رکی اور پھر سب کا حصہ لگا، سب فیض یاب ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ لیٹر پیریڈ کر دی، لیٹر پیریڈ یہ تاریخیں لکھی گئی نا، بنی امیہ کے دور میں تھوڑی بہت لکھی گئی اور اس کے بعد بنی عباس کے دور میں تاریخیں لکھی گئی. تو اس واقعے کو صحیفہ کے کوشچن نہیں کیا گیا ان تاریخوں میں اور اس کو تھکی دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس کے بینیفیشری تھے. اگر صحیفہ نہ ہوتا تو بنی امیہ کا خلاف کیسے اسٹیبلش ہوتا، اور اگر صحیفہ نہ ہوتا تو بنی عباس کیسے خلیفہ بنتے. سارے کے سارے اس ایک واقعے کے بینیفیشری تھے، لہذا سب نے تبدیلی دے کر رکھا. تو وہ عظیم شخصیت نے ارشاد فرمایا قریش اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ خلافت اور نبوت ایک ہی گھر میں جائے. قریش کی رائٹ ٹو رول کے بارے میں جو بے چینی تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ علامہ ابن ابی حدید، اہل سنت کے عظیم عالم، مفکر، مورخ، محقق، وہ لکھتے ہیں کہ جب خلافت دوم کا پیریڈ بہت لمبی ہو گیا اور خلیفہ دوم کی سفیر شخصیت بھی سامنے تھی تو قریش بے چین ہو گئے. انہیں وہ لمبی مدت خلافت دوم کی کھلنے لگی اور اس کے بعد جناب خلیفہ دوم کا قتل ہوتا ہے، اور قتل کرنے والا کون ہے؟ ابو لولو فیروز کون ہے؟ مغیرہ بن شیبہ شیبہ کا غلام. اور مغیرہ بن شیبہ کون ہے؟ بنی امیہ کا سرکردہ شخصیت، جس کو خلیفہ دوم نے اس کے شرمناک کام کی وجہ سے کوڑے لگوا دیے تھے. خلافت دوم میں کوئی غیر مسلم مدینے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن مغیرہ بن شیبہ اتنا کلوز تھا خلیفہ کے کہ اس نے اسپیشل پرمیشن سے ابو نور فیروز، جو مجوسی تھا، آتش پرست تھا اور بہترین آرٹیزن تھا، اسے خاص طور پر اسپیشل پرمیشن سے اسے مدینے نے اس کو رہائش دلوائی اور اپنا غلام. کیا مجال ہے اس سوسائٹی میں جو اتنی ٹائٹ ٹرائبل سوسائٹی ہو، ایک مجوسی غلام جو عرب بھی نہ ہو وہ آئے اور اتنے طاقتور خلیفہ کو قتل کر کے چلا جائے جب تک کہ اس کی پیٹ پر کوئی مضبوط ہاتھ نہ ہو. دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں تحقیق و جستجو، ایسے نہیں ہر بات کو قبول کر دیا جائے. میں آج بھی اپنے سارے دوستوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہاتھ تلاش کریں جو خلافت دوم کے قتل میں انوالو ہے. یا بول بولو فیروز سے کام نہیں ہے، وہ تو فقط ایک ٹول تھا. اس ٹول کے پیچھے کون تھے؟ ان ہاتھوں کو تلاش کیا جائے. رائٹ ٹو رول جو تھا، ایمبیشن تھا قریش کا، کہ جس کے تحت انہوں نے آل محمد کو اس لائن سے بڑھا دیا. دوسرا جو ریزن ہے قریش آل محمد سے دشمنی کا، وہ ہے ان کی قبائلی حسد اور عصبیت کی سیاست. اور اپنی تعداد پر رش کرنا، سورہ تکاثر ہے قرآن مجید میں، اور قریش سے اس کی حسد والے رویے کے پر سورہ تکاثر میں مسلم ہوئی ہے، الحاکم التکاثر حتی عزتم المقام، تم کثرت کی خواہش میں رہے یہاں تک تمہیں قبریں جانے کی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو کیا کہا قرآن اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عصبیت اور حسد آپس میں قبیلوں کا جو تھا، جب اپنی تعداد کو گنتے تھے تو اپنے زندوں کو تو شمار کرتے ہی تھے، اپنے قبرستان جا کے اپنے مردوں کو بھی شمار کرتے تھے، یعنی اپنی تعداد کو زیادہ دکھانے کے لیے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے. تو قرآن نے کہا ہاں تم تکاثر ہو حتی عزتم المقام، تم کثرت کی خواہش کرے یہاں تک تم نے خبریں جا دیکھی، یعنی خبروں تک کو گننے لگے کثرت کی آرزو میں کہ دس زندہ ہیں تو دس مردہ بھی ہم نے شامل کر لیے. جناب امیر المومنین اس معاملے پر قریش کی فطرت اور عادت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں قبرستان میں موجود لوگ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی کثرت کے لیے اسے استعمال کیا کرتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ تھا. اچھا، اب قرآن مجید نے سورہ سبا میں بھی ان کے اس رویے پر گفتگو کی، ارشاد ہوا قالوا نحن اموالا واولادا بما نحن بمعذبین. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اولاد اور مال کی کثرت ہے، بما نحن بمعذبین، لہذا عذاب ہمارے پر کبھی نہیں آئے گا. ذرا ایٹیٹیوڈ ملاحظہ کریں، جواب دیا قرآن نے کہ ہر کس بھی اگر کوئی یہ تصور کرے کہ اس کا مال زیادہ ہے یا اس کی اولاد زیادہ ہے اور یہ اسے تقرب الہی دلا دیں گے، تقربکم عند نا زلفا، ہر کس بھی نہیں، الا من آمنا وعمل صالحا، بہترین قربت فقط اس کے لیے ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے. لیکن قریش اس زوم میں مبتلا تھے کثرت. سیرت ابن حشام میں اس خصلت اور تینت کے بارے میں قریش کے دو تین باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات، قریش نے گڑ کر زمزم کا کنواں کھود دیا، غائب ہو گیا زمزم. جناب عبد المطلب کو بار بار خواب آتا تھا زمزم تلاش کرو، زمزم تلاش کرو. آپ نے اپنے بیٹے حارث کو لیا اور تلاش زمزم کی، ڈھونڈ لیا. جب زمزم کا کنواں ڈھونڈ لیا تب اسے کھلائی کا وقت آیا، قریش کو خبر لگ گئی، یہ سارے تلواریں نکال کر آوے کہ ہم اس کنویں کو کھودنے نہیں دیں گے، اس شمشیر چشمے کو کھودنے نہیں دیں گے. کیوں؟ اگر آج آپ نے، عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر یہ زمزم کا چشمہ برامد کر لیا تو یہ فخر بنی ہاشم کے ساتھ لگ جائے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ ہمیں کیا ملے گا؟ کہا کہ سیاست جو ہے نا، یہ باتیں رہنے تھے پیغمبر کے بعد پیدا نہیں ہوئی، یہ عرب کی تینت، قریش کی تینت اور حسرت نہیں تھی. تلواریں نکال لی کہ ہم تو اس کو کنویں کو نہیں کھودتے تھے، چشمے کو جاری کرنے نہیں دیتے. جناب عبد المطلب نے سب قبیلوں کے ایک ایک ریپرزینٹیٹو کو انوائٹ کیا اور اس کے بعد یہ زمزم کا چشمہ آپ نے برامد کیا. یہ حالت تھی. پھر اسی سیرت حشام ابن حشام میں لکھا ہے کہ ابو جہل کا ایک مکالمہ جس میں اس نے کہا کہ ہم نے بنی ہاشم کے ساتھ ایسے مقابلہ کیا جیسے جو دو دوڑنے والے گھوڑے ریس کرتے ہیں، کون جیتے گا، کون آگے بڑھے گا. اگر وہ لوگوں کو کھلاتے تھے تو ہم بھی انہیں کھلا دیا کرتے تھے، اگر وہ مسافروں کو سواریاں بانٹتے تھے تو ہم بھی سواریاں بانٹ دیا کرتے تھے. گئے ہم بھی خراب کر دیا. مسلسل دو گھوڑے دوڑے یہاں تک کہ ان میں نبی مبعوث ہو گیا, اس پر آسمان سے بن گیا.
اللہم صلی اللہ محمد محمد,
اس پر آسمان سے وہی آتی تھی. اب ہم نبی کہاں سے لاتے, اب ہم نبی کہاں سے لاتے, یعنی آپ کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. اور بنی ہاشم اس ریس میں بہت آگے, کتنے آگے, ختم نبوت کے مقام ان پر نبوت ختم ہوتی. خدا کی قسم ہم بنی ہاشم یہ جھولے ہیں زیرت ابن ہشام میں ابو جہل کے, ہم بنی ہاشم کے صبر و اجاز کو کبھی بھی قبول نہیں کریں. اور یہ بنی ہاشم نے اقدار کے لیے کھیل کھیلا, یہی جملے نہیں کہتے یزید نے. امام حسین نے اسلام کا سر کٹ کرایا تھا, کوئی وحی نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, یہ تو ہم نے بنی ہاشم نے اقدار کو کھیل کھیلا, یہی جملے کہے تھے نا. یہی جملے کہے ابو جہل نے. ہم بالکل نہیں مانتے ان کی اس برتری کو کہ انہوں نے اقدار کا کھیل. اسی سیرت ابن ہشام میں ایک تیسرا ایک بات بھی لکھی ہوئی ہے, اسے اندازہ ہوتا ہے کہ قبائلی حسد اور تعصب کی کیفیت کیا تھی. ایک شخص تھا حنفاء میں سے, امیہ ابن ابو سلدت. حنفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین حنیف پڑھتے تھے, بتوں کو نہیں پوچھتے تھے. یہ شخص طائف میں رہتا تھا اور قرآنی آسمانی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر آنے والے نبی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی دیتا تھا کہ وہ ہونے والا نبی میں ہی ہوں. پھر کیا ہوا, بنی ہاشم میں نبوت آ گئی. اس نے اس پیغمبر پر ایمان لانا اپنی شان کے خلاف سمجھا, ایمان نہیں لایا. جب اسے سوال کیا تو تجھے تو پتا تھا, آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ پیغمبر نے آنا ہے, تو کہا مجھے طائف کی عورتیں تانا دیں گی. کل تک تو اپنی پیغمبری کی بات کرتا تھا اور آج تو اپنے مناف کے بیٹے کی پیغمبری کا کلمہ پڑھنے میں گیا. تو یہ قبائلی حسد اور رقابت, جس کی بنیاد پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اسپیس نہیں دیتا. اب یہ صدیفہ کے معاملے میں بھی اس قبائلی حسد اور تعصب نے پیوٹل رول پلے کیا, اور قریش رائٹ آف رائٹ ٹو رول کے اس جذبے نے بھی پیوٹل رول پلے کیا. لیکن ان دو باتوں کے اوپر ایک بہت بڑی بات ہے جس نے یہ جلدی جلدی صحیفہ برپا کرائی اور خاندان پیغمبر کو اس سے باہر نکال دیا, اور وہ تھا قریش کا علی ابن ابی طالب کے خلاف دل میں بغض اور آپ سے عجیب نفرت. یہ ساری باتیں دیکھ کر طالب کا ایسا, لیکن سب سے پرائم امپورٹنٹ بات جو ہے وہ قریش کا علی سے جذبہ رقابت. اور یہ علی ابن ابی طالب سے قریش کا جذبہ رقابت کب شروع ہوا, جس روز سے اسلام شروع ہوا. کیوں, پیغمبر نے اسی روز کہا تھا نا جب بانزر اشرنیتے کا اقربین اقربا کو بلایا تو 13 سال کے بچے کے منہ کو مجمع کی طرف پھیر دیا اور کہا کا حاضر وسیب وزیری, یہی میری نصیحت کا اٹھانے والا اور یہی میرے بوجھ نبوت کا بانٹنے والا ہے. وہ کیا تھا اسی دن فیصلہ, تو وہ بھٹی جو تھی نا رقابت کی آگ کی اسی دن روشن ہو چکی. اور جب ابو لہب نے پیغمبر کے اس جملے کا تمسخر اڑایا اور جناب ابو طالب سے کہا آواز سنو تو اتیو, جیسے پیغمبر نے کہا تھا کہ اس کی سننا اس کی بات کرنا, تو کہا اپنے بیٹے کی اس بھتیجے کی تو تم سنتے تھے, اب بیٹے کی بھی سننا اور اس کی بات کرنا. تو اولی صورتوں میں جو سخت ترین تیز دھار والی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورت ہے سورہ لہب بھی ہے نا, کہا کہ ابھی آپ نے بتا جہاں اس نے تمسخر کیا مہین قرآن نے اس کا سنپ کیا. یہ مکے کی صورتیں یہ ہیں ہمارا نیریٹو کہ مکے کی صورتوں نے بنائی شیعہ آئیڈیالوجی. مدینے کی صورتیں تو میرے دوستو وہ تو طریقہ شریعت کو بیان کرتی ہیں. یہ مکے کی صورتیں ہیں جنہوں نے اسلام کا کانسٹیٹیوشن بنایا, اور یہ مکے کی صورتیں ہیں جنہوں نے شیعہ نیریٹو جہاں سے ہمیں ڈرائیو کیا. تو پہلے روز سے یہ واقعہ شروع ہو چکا. لیکن قریش کو, مکے کے قریش کو زبردست چوٹ کہاں لگی؟ پہلی چوٹ اور میدان ان کے ہاتھ سے گیا. یہ کب ہوا؟ جب رسول آہستہ آہستہ اپنے پیغام کو پھیلا رہے تھے نا, اس لوگ حبشہ کی طرف بھی آپ نے بھیج دی ہجرت کر کے, پھر آہستہ آہستہ لوگ مدینے کی طرف بھی منتقل ہونے لگے جانے لگے. قریش نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو بڑھ رہا ہے, اب انہیں بن دبرڈ اگر اس معاملے کو آراز یہاں نہیں روکا گیا تو ادھر سے مدینے میں کھڑے ہو جائیں گے, ادھر سے حبشہ میں کھڑے ہو جائیں گے, کیا پتا مکہ میں سارا کا سارا کنورٹ ہو جائے. تو اس معاملے کو یہیں پر روکو. اب کیسے روکو؟ کہاں قتل کر دو, ٹاؤن ہال آف مکہ میں سب کا اجلاس ہوا, سارے قبیلے اکٹھے ہو جاتے تھے. جو قبیلہ کنواں نہ کھودنے دے, ارے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا نا کہ پیغمبر کے لیے کہا کہ جب وہ حجر اسود ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا, بڑی مشکل سے ملا تھا, تو ہر قبیلہ تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا تھا کہ میں حضرت اسود کو نش کروں گا. پیغمبر نے اپنی نگاہ بچھائی, حضرت اسود کو اس کو رکھا, سارے قبیلوں سے کہا یہ کونا پکڑو, پھر اٹھا کر حضرت اسود کو نش کیا. یہی رویہ تھا نا, یہ تو آپ کے اسلامیات کی کتابوں میں یہ تو پڑھا دیا جاتا ہے, باقی اور کچھ پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے یہ پڑھا دیا جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ ایک پہلا بلو جو اس تاریخ کے حصے میں اہل قریش پر لگ گیا, ٹاؤن ہال میں سارے جمع ہوئے, کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کیا ان کا معاملہ ختم کرے اور ان کو قتل کرے. تو کہا گیا کہ کون اس قتل کی ذمہ داری لے گا؟ ہر قبیلہ پیچھے ہٹ گیا, ہم نے ذمہ داری نہیں تو ہم بنی ہاشم کے سامنے فرنٹ پر آ جائیں گے, ہم کہاں بھگتتے پھریں گے انہیں. سب نے کہا اس میں بھی حصہ ڈالو, ہر جگہ قریش کا برابر کا حصہ ہے, ہر جگہ قریش کا برابر کا حصہ ہے, سب نے کہا حصہ ڈالو. اب حصہ ڈالنے میں کیا ہوا؟ ہر قبیلے کے جوان سلیکٹ ہوئے کہ وہ پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور پیغمبر کو موقع پاتے ہی قتل کریں. جب یہ معاملہ ہو گیا تو پیغمبر کو فرشتے کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ پیغمبر آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. اب آپ ایسا کریں کہ مدینے سے ہجرت کر جائیں, مکے سے ہجرت کر جائیں مدینے. بہت ہیسٹ ہے, جلدی جلدی صحیح بات. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو بلایا اور کہا کہ میرے قتل کی سازش تیار ہو گئی ہے اور علی میں آج رات مکہ چھوڑ دوں گا. کہا میرے بھی کیا حکم ہے؟ کہا تم میرے بستر خوش ہو جاؤ. ہجرت سے ہم نے بات شروع کی تھی نا, ہجرت پر ہی جا کر بات ختم کر, میرے بستر پر سو جاؤ. ہاں صبح یہ امانت ہے جو میرے پاس ہیں لوگوں کے لیے واپس کرتے ہوئے آنا. نہ دعوت زبر شیلہ نے کہا کہ 50 لوگ ہوں گے ان کا کھانا پکانا, بس اتنا ہی کہا کہ کھانے کا انتظام کر دیں, 50 کا, 100 کا, 500 کا, 5 کا, تمہاری سوال نہیں. بتائیے مجھے کہیں کوالیفائی کیا تھا پیغمبر نے؟ تینوں دن بس انتظام کرتے. یہاں پر بھی علی امانتیں دے دینا, کس کی ہیں, کہاں ہیں, لال ہیں, نیلی ہیں, پیلی ہیں, تھیلی میں ہیں, کاغذ میں ہیں. اگر کل کی تفصیلات کے آسان میں ہوں تو عمر میں ایک تینت, ایک کیمسٹری, ایک جڑ, تم مجھ سے ہو, جو مجھ سے ہو اسے کہنے کی ضرورت نہیں. اچھا ہوا کیا؟ تو پیغمبر نے یہ حکم دیا اور پیغمبر نکل گیا. کہا علی بس یہ ہماری رضا ہو لو, علی بس چاروں طرف سے گھر گرا ہوا ہے، چاروں طرف سے قاتل. اب علی کون سے بستر پر ہیں؟ موت کے بستر پر ہیں، موت کے بستر پر. لیکن اس موت کے بستر پر ہوا کیا؟ اس موت کے بستر پر ہوا کیا؟ قرآن کریم نے اس موت کے بستر کی کہانی سنائی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس موت کے بستر پر کسی نے اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کی.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہ بلند تر سلوات.
اس موت کے قصہ پر علی نے اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کی. وہ میں نے نہ اسے من یشری، میں نے نہیں کہا، تاریخ نے نہیں لکھا، قرآن نے کہا. وہ میں نے نہ اسے من یشری، سودا ہوا ناس میں سے اس کے ساتھ. اچھا، یعنی سودا کس طرح ہوتا ہے؟ ایک بیچنے والا ہوتا ہے، خریدنے والا ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا. ایک کوئی بیچتا ہے، خریدتا ہے. اچھا، اب خریدا کون ہے؟ ہمیں نہ اسے من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ. تو اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس، اپنی جان کو اپنے اللہ کو بیچ دیا. اللہ خریدار ہے، علی بیچنے والے ہیں. اچھا، اب جو خریدار ہوتا ہے وہ کوالٹی آف کموڈیٹی کو چیک کرتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز خریدی جس کو آپ نے پلٹ کریکٹ کرنا دیکھ لیا ہو؟ اچھی ہے، تازی ہے، کوئی اس میں نشان تو نہیں ہے، کوئی پھٹا ہوا تو نہیں ہے، کوئی چیٹ تو نہیں کر رہا مجھے دکاندار؟ پوری طرح تسلی کر کے آپ کموڈیٹی دیتے نا، پھر کموڈیٹی کی قیمت دیتے ہیں کہ ہاں یہ کموڈیٹی اس قابل ہے کہ میں اس کی قیمت کو ادا کروں، یہ میری سیٹسفیکشن کے معیار کے عین مطابق ہے. اب وہ نفس بیچنے کے لیے آئے، اللہ اس کموڈیٹی کا خریدار ہوا، اور اللہ نے اس کموڈیٹی کی حیثیت کا تعین اپنی مرضی کی صورت میں کیا.
جب بلند تر سلوار،
جس کموڈیٹی کی کوالٹی یہ ہو کہ اس کی قیمت مرضی خدا ٹھہرے. میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا. اب جب قرآن نے یہ کہا تو ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوا. جبریل اور میکائیل کو حکم ہوا، جاؤ زمین پر اور دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی پر کیسے جان قربان کر رہا ہے. تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور تم میں سے کون ہے جو دوسرے پر اپنی جان کو قربان کر دے؟ وہ چلے آئے، ایک سرانے کھڑا ہو گیا، ایک بیل کے پاس کھڑا ہو گیا. اس کے بعد کہا، یہ تو بڑی مشکل کی مقام اور منزلت ہے، پروردگار ہم دونوں تیری بارگاہ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، جان نہیں قربان کرنا چاہتے، زندہ رہنا چاہتے ہیں. اب امین نہ سمجھے شری نفس مرض اللہ، اللہ خریدار بنا، علی فروخت کرنے والے بنے. دو گواہ ہیں اس سودے کے، جبرائیل اور میکائیل گواہ ہوئے، اور قرآن اس سودے کا اسپوکس مین ہے. یہ تاریخی کتاب میں نہیں لکھا، اس سودے کے معاملے کو قرآن نے لکھا. اب قریش یہ کہیں کہ ہمیں انصار تم پر برتری ہے، اس لیے کہ ہم مہاجر ہیں، لہذا رائے تو رول ہمارا ہے. تو اس مہاجر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ جس کے موت کے بستر پر لیٹنے سے پیغمبر کی ہجرت ہوئی، جس کے اس سودے کے ذریعے سے پیغمبر کی ہجرت ہوئی، پیغمبر کی جان بچی؟ اچھا، قرآن کریم نے اس معاملے کو فردر ڈاکومنٹ کیا. کروں بے کل لذی نے کفر نہ یس بتو کا اور یقلو کا اور یخ رجو کا وہ یم کروں نہ وہ یم کروں لا بلّہ ہو خیر الماتم. ہم نے تاریخ کے برف کو نہیں پلٹا، قرآن اسپوکس مین ہے اس سارے معاملے کا. آپ کو سقیفہ میں اپنی ہجرت یاد آئی، ذرا اس ہجرت پر توجہ کرو. وز یم کرو بکر نسین قسم، یاد کرو اے پیغمبر جب کافر پلان کر رہے تھے، کیا پلان کر رہے تھے؟ وز یم کرو بکر نسین قسم لیسدو کا او یقتلو کا او یخرجو کا، یا تجھے گرفتار کر لیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے شہر سے باہر نکال دیں۔ بیان کرو نا بیان کرو اللہ، وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ ہو خیر المکرین، خدا بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اب خدا کی پلاننگ کیا تھی؟ کافروں کی پلاننگ یہ تھی پیغمبر کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی پلاننگ کے مقابلے میں اللہ نے اپنا کاؤنٹر پلان لانچ کیا۔ ان کی اپنی پلاننگ، ہماری اپنی پلاننگ، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی پلان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تو علی خدا کا وہ کاؤنٹر پلان تھا جس نے کفار کے سارے پلان کو پانی میں بہا کر رکھ
دیا۔
اب جب اس واقعے کو ڈاکومنٹ کیا قرآن نے تو اسے اپنی پلاننگ کہا، یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ ان کی پلاننگ قتل کے لیے، گرفتاری کے لیے، اور یہ سر جھکا ہم نکالنے کے لیے۔ بیان کروں نا بیان کرو اللہ، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے اپنی پلاننگ کی، اور خدا کی پلاننگ سے بہتر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ خدا کی پلاننگ میں کیا تھا؟ خدا کا کاؤنٹر پلان کیا تھا؟ علی بستر پر سوئے، اور اس کاؤنٹر پلان کے ذریعے سے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ مثال کے طور پر، مثال کے طور پر اگر ہجرت ناکام ہو جاتی، مثال کے طور پر اگر ایسا کوئی جان دینے والا نہ ملتا، ہجرت ناکام ہو جاتی نا، پیغمبر معاذ اللہ ختم و دہن قتل کر دیے جاتے۔ جب پیغمبر ختم ہو جاتے تو پھر اسلام کا کیا بنتا؟ کیا بنتی مدینے کی ریاست ہے؟ کیا آتے صحیفہ تک؟ کیا بنتی خلافت ہے؟ اگر پیغمبر قتل ختم ہو جاتی تو جس کی وجہ سے ہجرت کو زندگی ملی، نبوت کو سیف پیسج ملا، جو خدا کا کاؤنٹر پلان بنا،
نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد، فلان سر سلوات،
آپ کو اسے اس صفحہ میں بلانے کی ذہنت کیوں نہیں؟ ویم کروں نہ ویم کرو اللہ، واللہ خیر الماکرین۔ ہم اپنے پلان کرتے رہو، خدا کے اپنے کاؤنٹر پلانس، اور یہ خدا کے پلان ہیں کہ 1500 سال تک سب نے خلافت کے مزے چکھے، لیکن آج بھی دل کی خلافت، ذہن کی خلافت، انسان کے ضمیر کی خلافت، اور دین کی سربلندی جس کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَمْ كَرُونَ وَيَمْ كَرُ اللَّهُ، وہ خدا ہی کا کاؤنٹر پلان ہے جو علی اور اولاد علی کے حصے۔ یہ باتیں قریش جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا ثقیفہ سے باہر نکالنے کا، وہ یہ تھا جناب علی مرتضیٰ کی دشمنی، ناپسندیدگی۔ یہ نہ ہوتے علی تو قتل کر دیتے ہم، میں معاملہ ختم ہو جاتا، نہ کوئی اسلام ہوتا، نہ یہ مصیبتیں ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ یہ بیچ میں جو علی تھے، پہلے ان کے والد تھے مکے میں، ابو طالب نے کوئی ہاتھ میں بڑھنے نہ دیا، اور مکے سے نکلتے وقت سے بیٹے نے جو ہاتھ پکڑا، 53 برس تک، پھر وہ ساتھ کوئی ہاتھ ہٹا نہ سکا۔ جناب علی ابن ابی طالب کی یہ جو کاوش اور یہ جو جدوجہد ہے دین اسلام کے لیے، وہ اہل قریش کے دل کو نہ بھائی۔ اور بہت اہم جملہ ہے جس وقت ابن زیاد نے عمر صاحب سے پوچھا، کیا حسین ابن علی بیعت کے لیے تیار ہیں؟ اس نے کہا ہرگز بھی نہیں، یہ حسین وہ ہیں جن کے دونوں پہلوؤں میں ان کے باپ علی کی روح ہے. منظر یہ سارا دہر میں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ
علی کا ہے.
بس وہ جو روح تھی علی کی حسین کے دونوں پہلوؤں میں, اسے لے کر حسین دشت بلا میں آئے, مکے سے باہر نکلے. قافلہ آہستہ آہستہ منزل طے کر رہا تھا. آپ کے بھائی عبداللہ اپنے جعفر جناب زینب کے شوہر اس کوشش میں مصروف تھے کہ کسی طرح کوئی سیاسی مسائل, کوئی ایسی صورت نکل آئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مکہ نہ چھوڑنا پڑے. آپ مکے کے گورنر سے ایک مسلسل رابطے میں اور ایک ڈسکشن اور ڈائیلاگ میں, یہاں تک ہے کہ آپ نے ایک دستاویز اس سے لکھوا دی جس کے تحت امام حسین علیہ السلام کو مکے میں ٹھہرنے کے لیے یہ لکھا گیا کہ ہم کوئی ضرر نہیں پہنچائیں, جیسے جیسے اسدام لکھ دیا کرتی ہوں. جبکہ حج میں نام کی آنکھیں قاتلوں کو احرام پہنے ہوئے دیکھ چکے. قافلہ مکے کی سرحدوں سے باہر نکل گیا, ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی قافلے کو فالو کر رہا, دھول اڑ رہی تھی, تیز رفتار گھوڑ رہی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا رکو, کون ہمارا پیچھا کر رہا, دھول بیٹھی تو سامنے عبداللہ ابن جعفر تیار اپنے بیٹوں اور غلاموں کے ساتھ. تاریخ عرب کی بہت بڑی سیاسی شخصیت کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر تیار. گھوڑے سلطان آئے, انہوں نے حسین علیہ السلام کی سواری کے پاس آئے اور جلدی سے لباس میں سے وہ رقبہ نکالا اور کہا فرزند رسول میں نے یہ امان نامہ لکھوا لیا ہے مکہ کے گورنر سے, اب آپ واپس چلیے, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. امام حسین علیہ السلام بھی بھائی کے درام میں سواری سے اترائے اور محبت سے سینے سے لگا لیا عبداللہ بن جعفر اور کہا کہ عبداللہ ہم جس سفر پر چل پڑے وہاں سے واپسی اب ممکن نہیں. تم نے سنا تھا نا نانا سے تو وہی سفر نہیں, اب جب امام حسین علیہ السلام کے منہ سے سن لیا کہ یہ وہی سفر ہے, کیونکہ شبد نے کہا ہے جناب زینب ایک یہ بھی تھی اس وقت جناب زینب کو اپنے بھائی کے ساتھ سفر درپیش ہوگا, عبداللہ اس سفر پہ جانے سے روکیں گے نہیں. سمجھ گئے عبداللہ ابن جعفر کہ کوئی سفر, خود امام فرما رہے ہیں کوئی سفر. کہا اچھا فرزند رسول کی اجازت ہے کہ میں دفتر پیغمبر کی سواری کے قریب جاؤں اور کوئی بات کر دوں. کہا بے شک بے شک, ٹھہراؤ سواریاں. جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کی سواری کے قریب آئے, اونٹ کو بٹھا دیا گیا تھا, یہ بھی ہماری تشریف کرنا. عبداللہ ابن جعفر نے کہا یہ وہی سفر ہے جس کا ہمارے جد پیغمبر تذکرہ کیا تھا, اس سفر سے حسین واپس نہیں آئیں گے. ہاں میری بڑی خواہش تھی سفر کا شریک ہوتا, حکم امام ہے کہ میں مکے میں ٹھہروں, لیکن کیا کروں دل میرا اس سفر کے ساتھ میں یہ دو تحفے لایا ہوں, یہ کہہ کر دونوں بیٹے آگے بڑھا دیے. بھائی میرے ہدیے ہیں, جب دشت بلا میں فاطمہ کا لال مصیبت میں آ جائے تو بنت رسول اپنے بیٹوں کو معزز نہ سمجھنا, ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان اللہ میں بھیج دیجیے گا. بس زینب نے خوشی خوشی حدیث قبول کر لی. ہائے فراست زینب بنت علی، بیٹوں کو مدینے سے ساتھ نہیں لیا، مکے میں ہی بیٹے باپ کے ساتھ ساتھ عمر آئی سلطنت سے ملتے رہے. ماں نے زور نہیں لگایا کہ میرے ساتھ چلو، اپنے آپ سے موقف یہ لکھتا کہ باپ نہیں گیا تھا، ماں زبردستی بیٹوں کو لے گئی تھی. شرط نکاح فقط زینب کا جانا ہے، زینب ہماری میں سوار میں، باپ ہدیے دے گیا. جعفر تیار کی قربانی سفر کربلا میں شامل ہو گئی. وہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام خیموں کا چکر لگا رہے تھے، بہن کے خیمے کے سامنے سے گزرے، دیکھا نوجوان بیٹھے معتب بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں فرما رہی ہیں کل کوئی کمزوری کا مظاہرہ نہ ہو. تمہیں پتا ہے نا تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو. ایک بچے نے، ایک جوان نے جوش میں کہہ دیا، اماں ہمیں آدم مل سکتا ہے؟ ارے دادا ہمارا پیغمبر کا علمدار، نانا ہمارا پیغمبر کا علمدار. اتنا سندر تھا علی کی بیٹی کو جلا دیا. اپنی حد میں اور اپنے عادت میں رہو. ہاشم کی موجودگی میں یہ سوال تمہارے منہ پر آیا کیسے؟ علی کا لال موجود. بس عزیزوں عاشور جس میں حسین جب کے بعد دیگر لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے رہے اور ایک مخصوص خیمے میں رکھتے رہے، یہاں تک کہ آن و محمد کی میدان کو سدھارے زینب کے لال کربلا کے دشت میں تلواریں نکال کر جب پہنچے فوجیشیا کو اپنا تعارف کرایا. تمہارے سامنے جعفر تیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے. تھوڑی سی لڑائی لڑی ہوگی، ارے تھوڑی دیر میں آواز آئی یا اماں ہو ماموں ماموں مدد کرو. آئے حسین ابن علی، عباس ابن علی، بانجوں کی آواز سنی، زینب کے بیٹوں کی آواز سے سنی، دوڑ کے ہم مکہ میں پہنچے جہاں بلب لاشوں کو اٹھایا. ہائے جب تک خیمے میں لائے جان باقی، جان باقی نہیں تھی. اسی خیمے میں اون محمد کے لاشیں لٹا دیے جس میں سارے شہیدوں کے لاشیں حسین صبح سے جمع کر رہے تھے. اب بے اختیار سب سے ہمارا اتارا، دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. کامن بہن کو بلاؤ، میری بہن کو بلاؤ،